जब हजम हो जाएगी फिर अगली शुरू करूंगा। अब ये ना समझें कि रोजाना यही करना, मैंने एक जहन में तरकीब सोची हुई है। एक दिन इब्तदाई बुनियादी बातें कुछ बता दी, फिर उनके हवाले देते गए रफ्ता रफ्ता रफ्ता, हल्के फुल्के। जब वो जहन नशीन हो जाएंगे फिर अगली बातें करेंगे। एक दो कल मैंने एक और बात कही थी, शायद याद होगा कि मुबारक मुस्लिम ने जरूर कोई गलतियां निकाल लेनी है, याद है ना? वो निकला ही ना, वो बड़ा अच्छा किता, दिमाग इस पर बड़ा चल रहा है। एक तो कल मैंने शायद मा जलमूना का तर्जमा जलमना हम कर दिया था। ये दो वो हालांकि इसी ग्रामर की बहस हो रही थी, ये होना नहीं चाहिए था। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है वमा जलमूना, कहाँ है जी वो? वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लमून। मुबारक मुस्लिम कहते हैं कि इसका तर्जमा मैंने ये कर दिया था कि हमने उन पर जुल्म नहीं किया। ये हो सकता है कर दिया, क्योंकि अक्सर यही आता है, कुरान करीम भरा पड़ा है इस मज़मून से कि हमने जुल्म नहीं किया, उन्होंने खुद किया। तो बेहतियाती से यह अक्सर गालिब असर से ये निकल सकता है, इसी तरह गलतियाँ रा पाती हैं। मगर मैंने जब तर्जमा अपना चेक किया वहाँ दुरुस्त था, वहाँ गलती नहीं है। तो ये फिर रवानी में की जाने वाली बात की गलती है, तर्जमा ये किया हुआ है। वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लमून, और उन्होंने हमारा कुछ नुकसान नहीं किया बल्कि खुद अपने ऊपर ही जुल्म करने वाले थे। यही सही तर्जमा है। यहाँ जुल्म से मुराद कमी करना और नुकसान करना है। तो अल्लाह पर तो जुल्म कोई कर ही नहीं सकता, नुकसान भी नहीं कर सकता वैसे, मगर खुदा का नुकसान ना करने का मज़मून ज़्यादा मुनासिब मालूम होता है बनिस्बत इसके अल्लाह पर कोई जुल्म कर रहा हो। समझ गए बात, ये दुरुस्ती कर ली जाए। एक और बात उन्होंने बताई है जो अजीब है कि वहाँ किसी ने नहीं बताई जलसे के दौरान, और इनको भी जब तक मैंने इनका नाम नहीं लिया सूझी नहीं कि मैं दुरुस्ती करवा दूँ, हालांकि बहुत अहम बात थी। कहते हैं सूरह मुनाफिकून में ऐमानहुम का तर्जमा ईमानहुम हो गया है। ऐमान तो कस्मों को कहते हैं, उन्होंने कस्मों को अपनी ढाल बनाया हुआ था, यानी एक आम मारूफ बात है। अब वहाँ काफ़ी उलमा भी बैठे हुए थे, वो किसी को ख्याल नहीं आया। ये मैं बता रहा हूँ कि जब तकरीर हो रही हो या मज़मून चल रहा हो तेज़ी से तो नज़र उछटती ही पड़ती है लफ्ज़ों पर, और बाज़ दफ़ा ईमान की बजाय ईमान पढ़ा जाता है। ये एक तभी बात है अगर ये बातें ना हों तो इतनी गलतियाँ मज़ामीन में रह ही ना पाएँ। जो मुसन्निफीन हैं उनको पता है कि कितनी दफ़ा बार बार सेहत की जाती है तो फिर कोई गलती रह पा जाती है, और कुरान करीम के वो नुस्खे जो खुदा के फजल से ज़ाहरी अखलात से पाक होते हैं, ज़ाहरी अखलात से, उन पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमने तराजम शाया किए हैं, मुझे इल्म है कि बड़े बड़े उलमा बैठ जाएं फिर भी वो ये ईमान को ऐमान बना दिया, किसी और को कुछ और। ये इंसानी कमज़ोरी का हिस्सा है, इसलिए इसमें कोई शर्म की बात नहीं, इस्तिग़फ़ार का मुकाम ज़रूर है। समझ गए हैं? और बाकी जिससे आप लोग भाग रहे हैं उसकी उन्होंने भरमार कर दी है, सीगों के मुतल्लिक जो बातें बताई थी वो सारी वही हैं, उसमें कोई ज़ायद बात तो नहीं, लेकिन बड़ी मज़बूत और भारी ग्रामर की ज़ुबान में उन्होंने बताया है कि ये सीगे होते हैं और ये होना चाहिए। तो इंशाल्लाह आज आपको ज़्यादा इसमें तंग नहीं किया जाएगा, और जैसा कि मैंने बयान किया एक दफ़ा गज़ा हो गई, रफ्ता रफ्ता भी इसकी जुगाली होगी, समझाया जाएगा। फिर इंशाल्लाह जब आप खूब तैयार हो जाएंगे इस हिस्से पर फिर अगले कदम उठाएंगे इंशाल्लाह। आयत 61 से हमने शुरू करना है आज। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم کلو اشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبِآيَاتِ اللَّهِ جسٹ وہ لائن مس ہو گئی ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. اس رکوع کا ترجمہ ہو جائے پھر اگلے رکوع کی تلاوت ہوگی. وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب موسیٰ نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے. سقا کہتے ہیں پانی پلانے کو, سقا ہوتا ہے نا اردو میں پانی پلانے والا, تو استفلا سے مانگنے کی طلب پیدا ہوگی جو میں نے کل بتایا تھا. استسقا موسیٰ نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے. فقل نضرب بعصاک الحجر, تو ہم نے کہا کہ اپنے سونٹے سے پتھر کو مار, یا پتھر پر اپنا سونٹا مار. فن فجرت من حسنتا عشرت عینا, تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. اسنتا عشرت عینا, قد علم کل اناس مشربہم. اس کی میں گرامر میں نہیں جاؤں گا کہ کیوں اس میں وہ بظاہر پیش نہیں آئی ہوئی اور مضمون فائل کا کیوں ہے, یہ میں چھوڑ رہا ہوں اس بات کو, لیکن ترجمہ یہی ہی درست ہے. فن فجرت من حسنتا عشرتا عینا, یہ عادات کا نظام ایک الگ عربی میں رائج ہے, عدد اس طرح بیان کیے جاتے ہیں, تو اس سے پھر 12 چشمے پھوٹ پڑے. قد علم کل اناس مشربہم, تمام انسانوں نے یعنی وہاں کے موجود انسانوں نے اپنا اپنا مشرب پہچان لیا, یعنی وہ جگہ جہاں سے انہوں نے پانی پینا تھا ان کے لیے مقرر کر دی گئی کہ تم نے یہاں سے پینا ہے اور تم نے وہاں سے. کلو وشربو من رزق اللہ, کھاؤ کلو وشربو اور پیو. من رزق میں نے سے اور رزق ہے, مگر جب نون رے کے ساتھ ملتا ہے اور نون ساکن ہو تو میں بتا چکا ہوں کہ نون رے میں مدغم ہو جاتا ہے, تو اس کو من رزق اللہ نہیں پڑھا جاتا بلکہ مر رزق اللہ. ولا تعثوا فی الارض مفسدین, اور زمین میں فساد کرتے ہوئے بھاگے نہ پھرو, فساد کرتے ہوئے دوڑتے پھرو اور تباہی مچاتے پھرو, یہ کام نہ کرو. اس کا اب میں ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا, تو ہم نے کہا کہ چٹان پر اپنے عصا سے ضرب لگاؤ, تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے اور سب نے اپنے اپنے پانی پینے کی جگہ معلوم کر لی. مشربہم پانی پینے کی جگہ, کھاؤ اور پیو اللہ کے عطا کردہ رزق سے, اور زمین میں فسادی بن کر خرابی نہ پھیلاؤ. میں نے کہا ہے دوڑتے پھرو, اس لیے کہ یہی مضمون دو دفعہ آ جاتا ہے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین, تعثوا میں بھی فساد کا معنی ہے اور مفسدین میں بھی فساد کا معنی ہے, تو اردو با محاورہ ترجمے میں یہ کہنا درست ہے کہ زمین میں فساد کرتے ہوئے دوڑے نہ پھرو, یا فساد کی کوشش میں بھاگے نہ پھرو. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، اور وہ وقت بھی یاد رکھنے کے لائق ہے جب تم نے کہا اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، کہ ہم تو ہرگز ایک کھانے پر راضی ہو کر بیٹھ رہنے والے نہیں. اور وہ من و سلوا ایک ہی قسم کا کھانا تھا نا، وہ مسلسل لمبے عرصے تک چلتا رہا، تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ اب ہم سے نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک ہی کھانا ہمیشہ کھاتے رہیں. فضل لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، پس اپنے رب سے یہ درخواست کر. فضل لنا ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے یہ درخواست کر یا دعا کر. یخرج لنا مما تنبت الارض، ہمارے لیے نکالے. مما تنبت الارض، جو زمین سے اگتا ہے، کیونکہ پہلا رزق آسمان سے آ رہا تھا اور خدا سے مانگنے کے نتیجے میں اس کا ظاہری تعلق آسمان سے تھا. درختوں سے بھی جو اترتا تھا تو وہ آسمان ہی سے اترا سمجھا جاتا تھا، کیونکہ کہتے ہیں شبنم کے ساتھ بھی کچھ وہاں رزق اترا کرتا تھا. تو کہتے ہیں ہمیں تو زمین سے اگنے والا چاہیے. من بقلہا و قصائہا، بقل سبزی کو کہتے ہیں، کیوں مولوی صاحب؟ ہاں، اس کے ترجمہ اس کا ہے طرح طرح کی سبزیاں، اور قصہ کہتے ہیں ان کو، تروں کو یا ککڑیاں. قصائحا، اور گندم میں سے اور اس کی دالوں میں سے، یہ چار چیزیں ہمیں پسند ہیں. مختلف کی سبزیاں جو زمین نکالتی ہے اس میں سے ہمیں کچھ کھلایا جائے، اور ککڑیاں، اور پھر گندم، اور دالیں، مسور کی دال یا کوئی بھی دال ہو، ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. پانچویں بھی تھی پیاز، بسل تو پیاز کو کہتے ہیں. وہ بسلحا، قصائحا وفومحا وعدسحا، عدس کہتے ہیں، غالباً مسور کی دال کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر سب دالوں کے لیے بھی. کیوں مولوی صاحب، یاد ہے آپ کو عدس صرف دالوں کے لیے ہے یا؟ ہاں، مسور کی دال کے لیے عموماً استعمال ہوتا ہے، لیکن پلسز یعنی دالوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. وہ بسلحا، اور اس کے پیاز. قالا اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، اس نے فرمایا کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو هو ادنا بالذی، تستبدلون الذی هو ادنا، اس کے ذریعے جو ادنا ہے، بالذی هو خیر، اس کو جو بہتر ہے، کیا تم یہ چاہتے ہو؟ اب یہ بہت ہی اہم مضمون ہے اور غور طلب ہے کہ آج کل تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جو سبزیاں ہیں ان پر ہی زور دینا چاہیے اور سبزیاں ہی کھانی چاہیے. پھر یہ کس وجہ سے بہتر تھا؟ کیا اس کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے؟ اس کی بہت سی حکمتیں ہیں جو تفسیر میں بیان ہوں گی، لیکن اس وقت اس کو تفصیل سے بیان کرنے کا موقع نہیں. لیکن یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایک سوال اٹھتا ہے جس کا جواب دینا ہمارا فرض ہے، اور ایسا جواب دینا فرض ہے جس سے طبیعت مطمئن ہو، کیونکہ بظاہر تو یہ دکھائی دیتا ہے کہ محض بٹھیر کھا کے یا درختوں پر لگنے والی گوند کھا کے یا آسمان سے اترنے والی باز، ٹڈی دل بھی کہا جاتا ہے، ٹڈیاں اترتی تھیں ان کو کھا کر، اور اسی قسم کی بعض چیزیں جو وہاں شبنم کے ساتھ اترا کرتی تھیں، یہ کھا کر ساری زندگی تو گزر نہیں سکتی. اور جو کھانے گندم ہے، پیاز، سبزیاں، ککڑیاں، یہ سب کو ہمیں اچھی لگتی ہیں، تو خدا تعالیٰ نے جو ہمارے لیے جائز بھی قرار دیا اور نعمتیں بھی قرار دیا، اس کو یہاں برا کیوں کہا ہے اس کے مقابل پر جو ایک سادہ سی روزمرہ کی غذا تھی جس میں زیادہ تفصیل سے زمین کے نمکیات وغیرہ اور دوسرے باصلاح مادوں کی خبر اتنی نہیں ملتی اور تنوع نہیں ہے، اور جو کھانا انہوں نے مانگا تھا وہ بڑا تنوع والا کھانا تھا. یہ صرف میں آپ کو سوال کے طور پر بتا رہا ہوں اس وقت، اس پر آپ بھی غور کریں اور جب تفسیر کا وقت آئے گا تو میں سمجھاؤں گا کہ کیا حکمت تھی اس میں. فرمایا اہبتوا مصر فإن لکم ما سألتم، شہر میں داخل ہو جاؤ اور جو کچھ تم نے مانگا ہے وہ تمہیں مل جائے گا. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، دراصل یہیں اس کا جواب آ گیا ہے، اس پر غور کریں گی تو آپ کو یہ جواب مل جائے گا. خواتین کو میں مخاطب ہوں اور مرد بھی، جب اس پہ غور کریں گے تو اسی آیت کے حصے میں اس پہلے سوال کا جواب موجود ہے کہ اچھا پھر شہر میں داخل ہو جاؤ، یہیں بس رہو، اور ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، ان کے اوپر کمزوری اور عاجزی کی زندگی اور مسکینی کی زندگی وارد کر دی گئی. ذلت کا مطلب ذلت ہے، ظاہر ہے اردو میں بھی وہی لفظ ہے. مسکنہ میں نے مسکینی، لیکن یہاں مسکینی سے مراد مزاج کے اچھے ہونے کے نتیجے میں مسکینی نہیں، بلکہ کمزوری کی مسکینی ہے، ناطاقتی کی مسکینی ہے. وَبَاؤُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیوں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ اس لیے تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے تجاوز کیا کرتے تھے. اب یہاں ایک اور سوال اٹھے گا کہ بظاہر تو لگتا ہے کھانا مانگنے کی سزا دی گئی ہے، اور جو سزا کی موجبات بتائے گئے ہیں وہ مختلف ہیں اور بڑے سنگین ہیں، تو یہ تو بہرحال ثابت ہوا کہ محض غذا مانگنے کے نتیجے میں یا تنوع چاہنے کے نتیجے میں سزا نہیں دی گئی، اس کے بعد کچھ بد اثرات اور ان پر عائد ہونے تھے، اور ان کے مانگنے کے طریقے میں بھی کچھ فسق پایا جاتا تھا اصل میں، جس نے بعد میں اپنے آپ کو ظاہر کر دیا. تو جو ناراضگی ہے وہ محض دال کھانے پر یا سبزی اور تریں کھانے پر نہیں، بلکہ وہ فسق کا جو ایک طریق تھا ان کے سوالوں میں شامل تھا، طعن و تشنیع اور انکار کی عادت، اس نے جب وہ شہروں میں ٹھہرے تو ان کے مزاج کو ننگا کر دیا، اور وہ مزاج ننگا ہو کر جو سامنے آیا ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ یہ ہے کہ باو بغضب من اللہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ بار بار اللہ تعالیٰ کے نشانات کی بے حرمتی کرتے تھے. یکفرون کا مطلب ہے انکار کرنا، اور یکفرون کا مطلب ہے ناشکری کرنا. تو بے حرمتی کا معنی بمعنی ناشکری کے، جب ناشکری کرو گے تو اس کی بے حرمتی ہوگی. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور نبیوں کو قتل کرتے تھے. اس زمن میں بھی بہت سے سوال اٹھائے گئے ہیں کہ کون کون سے نبی تھے جو انہوں نے قتل کیے، اور اس کا کچھ جواب میں نے گزشتہ درس میں بھی دیا تھا، لیکن یہاں قتل جیسا کہ پہلے بھی با محاورہ استعمال ہو چکا ہے، یہ مسلسل مضمون کا تسلسل بتا رہا ہے کہ انداز بیان محاورے کا بیان ہے نہ کہ ظاہری لفظی بیان. تو یقتلون النبیین کا مطلب ہے وہ نبیوں کی مخالفت کیا کرتے تھے اور ان کی باتوں کو نظر انداز کر کے گویا ان کی ہدایات کو قتل کر دیتے تھے، ان کے مطالب کو قتل کر دیتے تھے۔ تو نبی کے قتل سے مراد لفظاً قتل ضروری نہیں، بلکہ اس کی ہدایات کے ساتھ ایسا سلوک کرنا جیسے آپ نے ان کو قتل کر دیا، یہ بھی اسی لفظ کے تابع، اس لفظ کے دائرے میں داخل ہے۔ بس یوں ترجمہ ہوگا، ظاہری ترجمہ تو یہی کرنا پڑے گا، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، لیکن سمجھ لینا چاہیے آپ کو کہ اس سے مراد نافرمانیاں، مخالفتیں اور ان کی ہدایات کا قتل ہے، اور ظاہری بھی شامل ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے ہوا ہے سب کچھ کہ انہوں نے نافرمانی کی، یا نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور ہمیشہ حد سے تجاوز کیا کرتے تھے۔ ہو گیا یہاں پورا ایک رکو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاشْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِرِينَ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ یہ فرد جرم عائد کر دی گئی، انہوں نے ظلم کیا، یہود نے یہ کام کیا کرتے تھے، اس کے باوجود کچھ کی برات بھی فرمائی گئی، جیسا کہ اگلی آیت میں یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، وہ تمام لوگ یقیناً وہ تمام لوگ جو ایمان لائے، یہاں پہلے ایمان سے مراد خصوصیت سے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہے، کیونکہ بعد میں پھر دوسروں کے ایمان کا الگ ذکر کیا گیا ہے۔ ان الذین، انا کا مطلب ہے یقیناً، الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، والذین ہادو اور وہ لوگ جو ہدایت پا گئے، مگر اصل میں یہاں یہودی مراد ہیں، کیونکہ یہودی کے لیے لفظ ہادو کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور محاورہ ہے یہ۔ ہدایت پانے کے لیے تو اہتداؤ چاہیے تھا ویسے، تو ہادو کا مطلب ہوتا ہے ہدایت دی۔ کیوں مولوی صاحب؟ ہدا سے ہادو ہوگا نا، یا وہ بھی نہیں بنے گا اگر ہدا فعل سے یا ہادی جس سے بنتا ہے اس سے ہدایت دی کریں گے تو کیا بنے گا فعل؟ امام صاحب یاد ہے آپ کو؟ ہدا یہدی تو ہے، تو ہادو تو نہیں بنتا پھر، پھر یہ غلط ہوا ہے۔ میرے ذہن میں تھا کہ یہ معنی بھی پائے جاتے، یہ نہیں پائے جاتے۔ ہادو کا معنی صرف یہودی ہونا ہے، اور ان کے لفظ میں کوئی ہدایت کے معنی ہونے چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہبرو میں ایسا لفظ ہو جو اس طرح استعمال ہوتا ہو، کیونکہ جنہوں نے ہدایت پائی تھی انہیں کا نام یہودی رکھا گیا ہوگا۔ عربی میں تو ہدایت پانے کے لیے اہتداؤ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو بہرحال یہاں یہودی کا ترجمہ صرف کیا جائے بہتر ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، ون نسوارا اور وہ لوگ جو نصارہ ہوئے، جس کا ترجمہ نصرانی کیا جاتا ہے، اور نصارہ یعنی دوسرے محاورے میں نصرانی بھی کہتے ہیں اس کو، یعنی عیسائی۔ والصابئین اور وہ لوگ جو الہی کتب کے ماننے والے ہیں عموماً۔ صابی عرب اس کو کہتے تھے جو مشرک نہ ہو بلکہ کسی الہی کتب کتاب سے وابستہ ہو، اپنے آپ کو کسی رسول کسی کتاب سے وابستہ کرنے والا ہو۔ ایسے متفرق لوگ جو مختلف جگہ عرب میں پائے جاتے تھے، ان سب کے لیے بالعموم لفظ صابی استعمال ہوتا تھا۔ تو یہ بھی اہل کتاب ہی کی ایک قسم ہے، جو معروف اہل کتاب یہود اور نصارہ سے علاوہ مختلف اہل کتاب ہیں۔ یہ اعلان ہوا ہے، ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، والذین ہادوا اور وہ لوگ جو ہاد ہوئے یعنی یہودی، ونسوارا اور نصرانی لوگ، والصابئین اور مختلف کتب الہی کتب پر ایمان لانے والے۔ من آمن باللہ، جو بھی اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور نیک اعمال بجا لایا، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے، فلہم ان کے لیے ہے، اجرہم ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے حضور، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان پر کوئی خوف نہیں اور وہ کوئی غم نہیں کھائیں گے۔ یعنی ہر قوم میں جب وہ فاسق فاجر بھی ہو گئی تھی، اس وقت بھی کچھ نہ کچھ لوگ ایسے موجود رہے جو خدا کا خوف رکھنے والے تھے، اور قرآن کریم میں اس مضمون کو الگ بھی بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کا اسلام سے کوئی ٹکراؤ یا تصادم نہیں ہے، ناممکن ہے۔ ایسا شخص جو خدا کا خوف رکھتا ہو، یوم آخرت پر ایمان لاتا ہو، خدا کی خاطر نیک اعمال بجا لا رہا ہو، اس کے لیے ناممکن ہے کہ خدا کی طرف سے ایک پیغمبر اپنے نشانات کے ساتھ آئے اور ان کا انکار کر دے۔ تو لازماً یا ماضی کے مرے ہوئے لوگ ہیں جن تک اسلام کا پیغام پہنچ نہیں سکا تھا، بعد میں آیا، یا اس دنیا کے کچھ ایسے لوگ جن تک اسلام کا پیغام پہنچا ہی نہیں کبھی، اور وہ ایسا ہی ہے جیسے ماضی میں دفن ہوں، تو ان کے متعلق بجائے یہ فیصلہ دینے کے قرآن کریم کہ وہ سارے کے سارے لازماً جہنمی ہیں، یہ فیصلہ دیتا ہے کہ ان کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے. خدا یہ دیکھے گا کہ وہ اپنے اپنے دائرے میں تقوی شعار لوگ ہیں کہ نہیں، جو بہت بعید کی بات ہے آج کل کے زمانے میں، کیونکہ جو اسلام کے دائرے والے ہیں وہ بھی بہت سارے تقوی چھوڑ بیٹھے ہیں. تو اس لیے ایک اصولی بات ہے کہ کس حد تک اثر انداز ہوتی ہے، کتنے افراد اس کے دائرے میں آ کر خدا کی رحمت کے حامل بن جاتے ہیں، یہ الگ بحث ہے، اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. یہ یاد رکھیں کہ آیت ایک عظیم رحمت کا نشان ہے جو اسلام نے تمام دنیا کے لیے پیش کیا ہے. ان معنوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نئے رنگ میں رحمت للعالمین کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں، اور یہ رحمت دنیا کے کسی مذہب میں بنی نوع انسان کے لیے بیان نہیں ہوئی. ایک چیلنج ہے، یا آپ اس کو ترجمہ تو پڑھ لیں، لیکن آپ کو یہاں انگلستان وغیرہ میں روزمرہ گفتگو کرنی پڑتی ہے. ایک ایسا واضح کھلا ہوا چیلنج ہے جس کی کوئی ایک بھی کوئی جواب جس کا دنیا کے کسی مذہب کے ساتھ نہیں دیا جا سکتا، کہ اپنے مذہب سے باہر کے لوگوں کے لیے اس طرح امن کا با اصول پیغام دلائل کے ساتھ دیا گیا ہو، کہیں نہیں دیا گیا. اب یہ درمیان میں یہ بات ڈال دی ہے تاکہ ان جرائم کی فہرست کے نتیجے میں آپ یہ نہ تحدی کرنے لگ جائیں کہ لازماً چونکہ خدا نے فرما دیا ہے اس لیے ہر یہودی لازماً مغضوب علیہ میں شامل ہے، ہر یہودی اور ہر عیسائی لازماً جہنم میں جائے گا. یہ فتویٰ دینا انسان کا کام نہیں، جہاں تک ہمارا علم ہے وہ ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں وہ درست نہیں ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں انہوں نے اسلام اختیار نہ کر کے غلطی کی ہے اور اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، مگر یہ کہ ہر شخص ان میں سے کیا ہے وہ جہنم میں جائے گا کہ نہیں، یہ ہمارا کام نہیں فتویٰ دینا. پھر فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہارا عہد لیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تم پر طور کو بلند کیا تھا. اپنا عہد نہیں فرمایا یہاں، تمہارا عہد فرمایا ہے. میثاق کا لفظ مختلف قوموں کے ساتھ مختلف معنی دیتا ہے، اور مختلف گروہوں کے ساتھ لگ کر مختلف معنی دیتا ہے. ایک جگہ قرآن کریم نے میثاق النبیین پیش فرمایا ہے، وہ نبیوں والا میثاق ہے. ایک یہود کے ساتھ میثاق ہوا تھا، ایک عیسائیوں کے ساتھ میثاق ہوا تھا، باقی دنیا میں بھی جہاں نبی آتے رہے ہیں ان کے ساتھ میثاق ہوئے. تو ایک میثاق کا جو پارٹی ایک ہے وہ تو اللہ ہی ہے، ہمیشہ ہر حالت میں وہی رہے گا، لیکن جہاں پارٹی بدلی ہے وہاں میثاق ان کی طرف منسوب ہو گیا. تو فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہارا میثاق یعنی مضبوط عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تم پر طور کو بلند کر دیا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کیا مطلب ہے طور کو بلند کر دیا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ تفسیری نہیں، ترجمہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے یہ بات. کیوں جی، کون بتائے گا؟ تم پر طور کو بلند کر دیا، طور تو پہلے بلند تھا، جس کا مطلب ہے تمہیں طور کے دامن میں لے گئے تھے، وہاں ایک عہد باندھا گیا تھا. تو موقع کی گواہیاں ہوتی ہیں اور بعض دائمی گواہیاں ہیں. بعض دفعہ یاد دلایا جاتا ہے کہ فلاں جگہ بیٹھے ہوئے تھے تم جب یہ بات ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تم وہاں موجود تھے جہاں طور بلند تھا تمہارے اوپر، اور اس وقت تم نے پہاڑ کے دامن میں یہ عہد باندھا تھا. اللہ نے موسیٰ سے ایک عہد کیا تھا جو پہاڑ کی چوٹی پر کیا تھا، اور پہاڑ کے دامن میں پھر اس کی قوم سے یہ عہد باندھا گیا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، پکڑ لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بے قوت مضبوطی کے ساتھ، وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو ان باتوں کو، یاد رکھو کہنا چاہیے ان باتوں کو جو اس عہد میں داخل ہیں، ما فی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم غلطیوں سے بچ سکو. تتقون کے دونوں معنی ہیں، ایک ہے تقوی اختیار کرنا اور ایک ٹھوکروں سے بچنا اور غلطیوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا. تو اس موقع پر بھی یہ دونوں معنی جائز ہیں. وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم ٹھوکروں سے اور غلطیوں سے بچ سکو، تمہارے فائدہ کے لیے عہد دیا گیا تھا. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تم پھر گئے اس کے باوجود، اس کے بعد یا اس کے باوجود، دونوں معنی جائز ہیں. مفہوم یہی ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد، یعنی ان باتوں کے باوجود تم عہد سے پھر گئے. فلولا فضل اللہ علیکم، فلولا، لولا کا مطلب ہے اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیکم تم پر، اللہ کا مطلب پر اور کم تم، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، تو تم گھاٹا کھانے والوں میں سے ہو جاتے. اب یہاں بھی جہاں ایک دفعہ ان کو ملزم قرار دیا جاتا ہے، ساتھ ساتھ کچھ رحم کی کھڑکیاں بھی کھولی جاتی ہیں. بس دیکھیں، ثم تولیتم من بعد ذالک، کے بعد کہ ایک دفعہ احسان فرمایا، پھر تم دوبارہ پھر گئے اپنے عہدوں سے، یا ان سب باتوں کے باوجود تم اپنے عہدوں سے ہٹ گئے اور پھر گئے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہتا ہے فلولا فضل اللہ علیکم، تم پر خدا کا فضل بہت تھا اور اس کی رحمت تھی، اگر یہ نہ ہوتا تو جو جرائم تم کر بیٹھے تھے اس کے نتیجے میں تم سارے کے سارے ہلاک ہو سکتے تھے اور گھاٹا پانے والے بن جاتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، اور تم یقیناً ان لوگوں کو جانتے ہو یا جانتے تھے، الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، جنہوں نے تم میں سے تجاوز کیا تھا سبت کے بارے میں، فِي السَّبْتِ، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ. یہ ایک بہت ہی اہم آیت ہے جس کی تفسیر میں بہت تنازع پایا جاتا ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، تم جان چکے ہو ان لوگوں کو، یعنی تمہارے علم میں وہ لوگ ہیں، الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، جنہوں نے تم میں سے تجاوز کیا. کس بارے میں؟ سبت کے بارے میں، یعنی ہفتے کو جو شکار وغیرہ سے پرہیز کی تعلیم تھی اسے نظر انداز کر دیا، اور جھوٹے بہانوں کے ذریعے تم پھر بھی مچھلیاں پکڑتی رہے، جبکہ وہ سمجھتی تھیں کہ خدا کے عہد کے نتیجے میں امن میں آ چکے ہیں. ایسی صورت میں عہد شکنی کی سزا تمہیں کیا ملی؟ جن لوگوں نے یہ کیا ان کو سزا یہ دی گئی، کہا گیا کونو قردتن خاسئین، تم ہو جاؤ ذلیل بندر. اب بہت سے علماء یہ تفسیروں میں لکھ رہے ہیں، لکھ چکے ہیں، کہ ایک ایسا واقعہ ہوا تھا کہ ایک بستی کے سارے یہودی بندر بن گئے تھے اور ان کے دروازے بند کر دیے گئے تھے بستی کے، تاکہ وہ نکل کے باہر نہ جا سکیں اور نہ کوئی باہر سے آ سکے، کیونکہ تاریخ میں اس کا کوئی ثبوت جو نہیں ملتا. تو علماء کو کہانی ایسی بنانی پڑنی تھی جس سے ثبوت دیے بغیر یہ اپنا موقف منوا لیں. تو کہا یہ جاتا ہے کہ ایک بستی میں سارے یہودی بندر ہو گئے تھے، اور 3 دن یا کچھ عرصہ بندر ہونے کی حالت میں انہوں نے اس مقفل بستی میں جسے باہر نکلنے کا راستہ نہیں چھوڑا گیا تھا گزارے، اور پھر اچانک سارے مر گئے، اور مر کے ان کا کیا بنا کوئی اس کا ایویڈنس ایسا نہیں ملتا کہیں بھی کہ جس کے نتیجے میں کوئی بستی ایسی دفن ہوئی دکھائی دے جہاں سارے کے سارے بندر ہو، انسان کوئی نہ ہو۔ تو یہ ساری ظاہر پرستی کی بدیاں ہیں، ظاہری لفظوں کی پرستش کرنے کا نتیجہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے اعلیٰ اور عرفا کلام کے سمجھنے سے لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ بندر کی بعض صفات ہیں اور وہ صفات اسے انسان سے الگ کرتی ہیں، اور وہ صفات بڑی ذلیل اور رسوا صفات ہیں۔ مثلا ایک ان میں سے یہ ہے کہ بندر نقالی کرتا ہے اور انسان کی نقالی بھی کرتا ہے، لیکن انسان بن نہیں سکتا۔ اس کو بے شک آپ جتنے مرضی دلہا کے کپڑے پہنا دیں اور ایک بندری کو دلہا دلہن بنا دیں اور ڈگڑگی بجائیں اور ان کو کہیں کہ دلہمی آؤ، دلہن سے مسافہ کرو، اس کو لے جاؤ، وہ نقلیں اتارے گا، بالکل دلہا بن کے ادھر دلہن بن کے ساتھ وہ دم مٹکاتی ساتھ چلی جائے گی، لیکن وہ بندری ہے اور بندری ہی ہے، محض نقالی ہے۔ تو یہ وہ لوگ جن پر فرض جرم عائد ہوا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بدبخت ایسے لوگ تھے جو ظاہری طور پر مومن بنتے تھے اور اقرار کرتے تھے کہ ہاں یہ سب باتیں درست ہم یہ کریں گے، مگر دل کلیتاً اس سے عاری اور خالی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر ہم بندر ہونے کا فتویٰ صادر کر چکے ہیں، اب تم انسان کبھی نہیں بن سکو گے۔ اور وہ لوگ پھر اسی حالت میں ہمیشہ بھٹکتے رہے ہیں، قرآتاً خاصین کی حالت میں۔ اور اسی مضمون کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئندہ زمانے کے لیے پیشگوئی کے طور پر بیان فرمایا ہے، پھر بھی ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ زمانے میں جب کہ فتنے پھیلیں گے اور تفرقہ پھیل جائے گا امت میں، تو لوگ ہدایت کی خاطر اپنے علماء کی طرف بڑھ جائیں گے، کیا دیکھیں گے کہ وہاں تو بندر اور سور بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کیا نعوذ باللہ من ذالک، اللہ نہیں بہتر جانتا کہ یہاں نعوذ باللہ کا محل ہے کہ نہیں، مگر جو بھی ہے یہ ترجمہ کرنا تو کسی عالم کی بھی جرت نہیں ہوگی کہ آئندہ زمانے میں جو واقعہ پہلے دہرایا گیا تھا وہ ان پر بھی اسی طرح دہرایا جائے گا کہ وہ ظاہری شکل میں بندر بن جائیں گے اور ظاہری شکل میں سور ہو جائیں گے۔ اس لیے وہ اس حدیث سے گزر جاتے ہیں، گھبرا کے آنکھیں پھیر لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا مشکل پڑ گئی، یہ حدیث خام خواہ بیچ میں آ گئی، ادھر سے نکل جائیں گے، ادھر سے نکل جائیں گے، اوپر سے پلانگ جائیں گے، لیکن اس حدیث کو چھیڑتے نہیں۔ کہیں تقریروں میں ان کی حدیث زیر بحث نہیں آتی۔ وجہ یہ ہے کہ اس کا مفہوم ان کو متہم کر رہا ہے، ان کو ملزم قرار دے رہا ہے، یا ملزم مجرم قرار دے رہے کہنا چاہیے، ان کو زیر الزام لا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم جس طرح پہلے یہود علماء نے حرکتیں کی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر فتویٰ صادر فرما دیا کہ تم ظاہری طور پر تو مومن ہو، لیکن کوئی مومنانہ صفات تمہارے اندر نہیں ہیں اور ان سے عاری ہو، اس پہلو سے تم بندر بن گئے ہو، اور ہم کہتے ہیں تم بندر ہو جاؤ، پھر بندروں کی طرح ہی رہو، ویسی ذلیل حرکتیں کرو۔ یہ واقعہ دوبارہ ہونے والا ہے، اور یہ واقعہ انہی معنوں میں ہونا ہے جن معنوں میں پہلے ہوا تھا، اور یہ حدیث اس پر گواہ ہے۔ اور اس حدیث کی تشریح ایک دوسری جگہ خوب کھول رہی ہے کہ یہی مراد ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرتم وہیا خراب من الہدا۔ تو وہی مضمون ہے بین ہی، کہ ایک زمانہ آئے گا اسلام صرف نام کا رہ جائے گا، قرآن صرف لکھنے کے لیے رہ جائے گا، یعنی بظاہر مسلمان بن کے پھریں گے لیکن کچھ نہیں ہوگا اندر. قرآن کی خوبصورت لکھا ہوا ملے گا مگر وہ خون میں نہیں دوڑے گا. مساجدہم عامرۃن, خوب کھول دیا یہاں بات کو کہ مسجدیں آباد بھی ہوں گی تو ہدایت سے خالی ہوں گی. تو آباد مسجدیں ہدایت سے خالی, یہی وہ مضمون ہے جو اس آیت میں ہے کہ کونوا قردۃ خاصعین, ہم نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے پھر تم بندر ہی بنے رہو, اسی ذلیل حالت پر تم اپنی زندگی گزار دو. وجعلنا نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین, بس ہم نے اس بات کو ان عبرت بنایا, لما بین یدیہا, ان اس جو سامنے تھا اس زمانے میں سب کے, وما خلفہا اور جو اس کے پیچھے تھا, وموعظۃ للمتقین اور نصیحت بنا دی تقوی شعار لوگوں کے لیے. تو اگرچہ یہ یدیہا اور خلفہا کا بھی ضمیر جو ہے وہ تانیث کی طرف جا رہی ہے, مگر زمانے اور حال کے لیے یہ محاورہ وہ استعمال ہوتا ہے. مراد یہ ہے کہ ہم نے عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لیے بھی جو اس وقت موجود تھے اور ان لوگوں کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے تھے. تو امت کا لفظ اگر محذوف مانا جائے تو خلفہا سے مراد وہ امت جو بعد میں آنے والی تھی اور جو اس وقت ان کے سامنے موجود تھی, ان کے لیے ہم نے اس بات کو نکالن بنا دیا, یعنی عبرت کا موجود. اگر وہ بند کیے ہوئے تالے لگے ہوئے شہر کے اندر ہی مر گئے تو عبرت کس کے لیے بنے, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. اس لیے ان کی جو حالت ہے وہ عبرت کا نشان بنی ہے. ان کو دیکھ کر جو خدا کا خوف رکھنے والے ہیں آج بھی اسی طرح عبرت حاصل کرتے ہیں. ان کو آپ دیکھیں کتنے جو یہودی علماء ہیں اور اپنے مذہب پر سخت گیری سے عمل کرنے والے, بالکل کھوکھلے اور خالی ہیں, نہ ان کے چہروں پر نور نہ ان کے عمل میں کوئی انسانیت کی قدریں. بہت شاذ ہیں ان میں سے, جیسا کہ قرآن کریم خود کہتا ہے, جو نیک بھی ہوں گے لیکن اکثریت ان کی اس آیت کا مصداق بن چکی ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ, ہاں, وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ, اور متقی لوگوں کے لیے, وہ اس وقت بھی موجود تھے یا بعد میں آنے والے تھے, ان کے لیے بھی یہ ایک نصیحت بن گئی, ایک عبرت کا نشان بن گئی یہ بات. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ, اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا, قالا موسیٰ لے قومہ ہی, موسیٰ نے اپنی قوم سے, لے کا مطلب لیے اور قوم قوم, ان اللہ یامرکم, یقیناً اللہ تعالی یامرکم ان تذبحوا بقرہ, حکم دیتا ہے, فعل مضارعہ یامرو, امرہ کا مطلب حکم دیا, یامرو کا مطلب حکم دیتا ہے, ان تذبحوا بقرہ, کہ تم ایک خاص گائے کو ذبح کرو. بقرہ نکرہ ہے, یعنی ایک گائے کو, مگر یہاں یہ مراد نہیں کہ کوئی ایک گائے پکڑ لو اور اس کو ذبح کر دو. یہاں ایسی گائے کو ذبح کرو جو تمہارے نزدیک عظمت اختیار کیے ہوئے ہے, کیونکہ نکرہ کا لفظ عربی میں عام معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور بہت خاص معنوں میں بھی. مثلا ہم کہتے ہیں وہ شہروں میں ایک شہر ہے, تو ایک شہر ایک عام لفظ ہے, لیکن جب ایک خاص شان کے ساتھ کسی شہر کو خراج تحسین پیش کرنا ہو تو کہتے ہیں وہ شہروں میں ایک شہر ہے, وہ جوانوں میں ایک جوان ہے. بس اس پہلو سے قرآن کریم میں بھی عربی زبان کے لحاظ سے نکرے کا لفظ بعض دفعہ غیر معمولی شان کے اظہار کے لیے, عظمت کے اظہار کے لیے آتا ہے. تو مراد یہ ہے کہ تم ایک ایسی گائے کو ذبح کرو جو تمہارے نزدیک بہت عظمت اختیار کر چکی ہے. لیکن اب ان کی چلاکیاں دیکھیں, وہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں. قالوا اتتخذنا ہزوا, کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو, کیا بات کہہ رہے ہو, ایک گائے کو ذبح کرو. پیغام اچھا بھلا سمجھ گئے تھے, لیکن ہاں تمہیں مذاق کیا کہ کوئی گائے ذبح کر دو, کیوں ذبح کریں ہم خام خواہ. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, خدا کی باتیں بیان کر رہا ہوں, ایسی باتوں کو تمسر کے طور پر استعمال کرنا یہ جہال جاہلوں کا کام ہے, میں خدا کی طرف ایسی بیہودہ بات منسوب نہیں کر سکتا. اس پر انہوں نے کہا قالوا لنا ربک یبین لنا ما ہے, انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے کہہ پھر, اگر اللہ نے تجھے یہی کہا تھا کہ ایک گائے, وہ ایک گائے پر زور دے رہے تھے اصل میں, حالانکہ سمجھ گئے تھے کہ خاص گائے مراد ہے, کہ اگر تمہارے رب نے یہی کہا ہے تو پھر اس سے پوچھ کہ یبین لنا, ہم پر روشن کر دے, ہم پر بات کھول دے, ماہیا یہ کیا چیز ہے, کون سی گائے مراد ہے. قالا انہو یقولو, اس پر حضرت موسیٰ نے کہا وہ یہ فرماتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ, انہا بقرتن, وہ ایک ایسی گائے ہے, لا فاردن ولا بکر, نہ تو وہ بوڑھی ہے نہ بچی, بکر سے مراد جوان کماری, مگر یہاں بکر بمانہ بہت چھوٹی عمر کی, نہ تو وہ بہت بڑی عمر کی ہے نہ بہت کم عمر, اوانم بین ذالک, ان دونوں کے بین ہے, ففعلوا ما تؤمرون, بس جو کہا جاتا ہے وہ کرو, ففعلوا کر دکھاؤ, ما تؤمرون جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے. قالوا ادع لنا ربک, انہوں نے کہا اپنے رب سے ہمارے لیے پوچھ, یبین لنا ما لونہا, کہ ہمیں اس کا رنگ کھول کر بتائے گا, رنگ کیا ہے اس کا. اس بات نے ظاہر کر دیا کہ مچھلے بنے ہوئے تھے, اول سے آخر تک بات سمجھ رہے تھے, کوئی ایسے گائے تھی جو ان کے علم میں تھی کہ خاص رنگ کی ہے, اور وہ چلاکیاں کر رہے تھے, وہ سمجھتے تھے موسیٰ نے ہم سے چلاکی کی ہے, ایک گائے کہہ کے تو اس گائے کو مروا دے گا. تو انہوں نے کہا اب یہ پتہ کرنا ہے کہ واقعی خدا کہہ رہا تھا یہ اپنی طرف سے باتیں کر رہا ہے, اس لیے اب مزید مشکلات پیدا کر رہے ہیں. پہلے کہا ذرا کھول دے ذرا کس قسم کی ہے, جب بتایا کہ وہ نہ جوان ہے نہ بوڑھی, درمیان کی ہے, تو کچھ ان کو شک پڑا کہ کچھ بات قریب آ رہی ہے. تو انہوں نے کہا اچھا پھر رنگ بتاؤ, اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا انہو بقرتن صفراء, وہ سنہرے رنگ کی گائے ہے, فاقع اللونہا, اس کا رنگ بھڑکیلا ہے, تسر الناظرین, جو دیکھنے والوں کو بہت بھلا دکھائی دیتا ہے. ایک تو زرد رنگ ہوتا ہے لیکن یہاں سنہری مضمون ہے, صفرا, وہ سونے کی طرح چمک رہی ہے, اس کے اندر ایک ایسی بھڑکن ہے جو بھڑک ہے جو لوگوں کو دیکھنے والوں کو بہت اچھی لگتی ہے. یہ بات اور واضح ہو گئی, ان کی بات لون والی بھی پوری ہو گئی. کہتے ہیں قالوا ادع لنا ربک, اے موسیٰ اب پھر پوچھ اپنے رب سے, یبین لنا ما ہے, یہ بتا تو سی یہ ہے کیا چیز, یہ گائے. ان البقرہ تشابہ علینا, کچھ ملتی جلتی بات ہو رہی ہے, یہ جو گائے ہے نا ہمیں کچھ شبہ پڑ رہا ہے کہ کوئی ایسی کوئی چیز ہے کہیں, وہ چھپائی ہوئی تھی, اس کی پرستش کرتے تھے. وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ, یہ انشاءاللہ کہہ کے بچ گئے ورنہ مارے جانا تھا, جو انشاءاللہ کہہ دیا نا اس سے اللہ نے ان کو بچا لیا. اِنَّا يَقِينًا, ہم اگر اللہ چاہے تو مہتدون, ہدایت پا جانے والے ہو جائیں گے. قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةُ لَا ذُلُولٌ تثیر الارض, اس نے کہا وہ ایسی گائے ہے جو لا ذلول, جس پر وہ کیا کہتے ہیں جوت نہ ڈالی گئی ہو, جوت ہی کہتے ہیں نا اس کو, تثیر الارض, اور اس نے زمین کو ہل چلاتے ہوئے پھاڑا نہ ہو. اس کا ترجمہ یہاں میں نے کیا ہوا تھا, اس نے کہا وہ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ گائے
जुआ नहीं पहनाई गई, जुआ पहनाना भी होता है या जोत पहनाना, कि जमीन में हल चलाए है? उर्दू में भी होता है जुआ, उसका जुआ उस पर पंजाबी में भी कहते हैं, उर्दू में भी जुआ लफ्ज़ है। ला ज़रूर तुसीर अल-अर्ध वला तस्किल हर्फ़, ना ही खेतों को पानी पिलाने के लिए इस्तेमाल की गई है, वो पानी नहीं पिलाती खेतों को, मुराद ये है कि वो राहट पर नहीं जोती गई। मुसल्लमत उन लाशिया तफीहा, अब खुदा ताला ने ऐसा खोल दिया है कि कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी उनके लिए मजीद सवाल की, वो बेदाग है, लाशिया तफीहा मुसल्लमत उन, पूरी तरह सेहतमंद और मुकम्मल अपनी ज़ात में, उसमें कोई दाग कोई ऐब नहीं है। खालुल आन आजे तब बिलहक, अब हक आया है, पहले क्यों नहीं बताया, हालांकि सब मछले समझ रहे थे अच्छे भला, पहले वक्त से ही पता था और ये शरारतें कर रहे थे, ये उनका हाल था जिनके ऊपर खुदा ने फिर लाने डाली। फ़ज़बहूहा व मा कादू यफ़लून, उन्होंने ज़िबा तो कर दिया मगर करने वाले थे नहीं। अल्लाह का खास ही फजल हुआ है, वो इंशाल्लाह की बरकत है बिल्कुल, जिसकी वजह से वो बच गए, वरना उनका हाल तो यह था कि हर कोशिश कर बैठे कि उसको ज़िबा करने से किसी तरह हम रुक जाएं या मजबूर ना हो जाएं उसको ज़िबा करने पर। हो गया वो? अभी वक्त वक्त तो है ना अभी। वइज़ क़त्लतुम, वइज़ क़त्लतुम नफ्सन फद्दारातुम फीहा वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند باريكم أفلا تعقلون كيا عند ربكم ہم سب باريكم پڑھ دیا تھا ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون یہ آج تو شاید اتنا ہی مشکل سے پورا ہو جائے گا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ تم نے ایک جان کو قتل کر دیا۔ یہاں نفسن کا مضمون وہی ہے جو بقرہ کا ہے، وہاں بھی نکرہ تھا اور نفسن میں بھی لفظ بقرہ نفس کے لیے بقرہ نفس کے لیے نکرہ استعمال ہوا ہے، یعنی ایک خاص جان کو جو غیر معمولی اہمیت رکھتی تھی۔ فداراتم فیا، پھر تم نے اس کے متعلق اختلاف شروع کر دیے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ تعالیٰ ضرور اسے نکالے گا، نکالنے والا ہے جو تم اس بارے میں چھپاتے رہے ہو۔ فقل نضربہ ببعضہا، بس ہم نے کہا اس کی مثال ڈھونڈو اس جیسی دوسری باتوں میں۔ کذالک یحیی اللہ الموتا، اسی طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے، وہ یریکم آیات ہی لعلکم تعقلون، اور تمہیں اپنے نشان دکھاتا ہے تاکہ تم عقل کرو. اب یہاں قل نظر بو ہو بے بازحا، وہ آیت کا حصہ ہے جس پہ جو وسطی ازمنہ کے ازمنہ وسطی کے علماء جو ہیں وہ مصر ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ گوشت کے کس ٹکڑے قتل کیے ہوئے شخص کے گوشت کے ٹکڑے سے دوسرے گوشت کے ٹکڑے کو مارو. اب یہ ایک ایسی عجیب و غریب بات ہے جس کے نتیجے میں اسلام کے دشمن مذاہب میں سلمان رشدی پیدا ہوتے ہیں، اور یہ ادنا بھی نہیں سوچتے، ذرہ بھی عقل نہیں کرتے کہ قرآن خدا کا کلام ہے جو تمام حکمتوں کا سرچشمہ ہے. اس سے ایسا کلام وارد ہو ہی نہیں سکتا جو اس فطرت کے خلاف ہو جو اس نے خود پیدا فرمائی ہے، اس عقل کل کے خلاف ہو جو اس سے انسان کو عطا ہوئی ہے. اور پھر یہ ساری آیت اس مضمون کو جھٹلا رہی ہے جو وہ ظاہری ترجمہ کر رہے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے گزر چکی ہے مثال ضرب کی، کہ اس سے مراد مثال بیان کرنا ہوتا ہے. ان اللہ لا یستی لا یستحیی ان یضرب مثلا، کہ ایک مثال بیان کرے. تو ضرب المثل بھی رائج ہے ہمارے اردو میں بھی، تو ضرب اصل میں مثال بیان کرنے کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قتل ہوا ہے، کس نے کیا ہے، اس کی جستجو میں ایسی مثالیں تمہارے کام آئیں گی. کیونکہ کرمنل ایک ہی طرح کا کرائم بار بار کرتا ہے اور اس کے کرائم کے سٹائل میں فرق نہیں پڑتا، اس لیے ہر مجرم کا جو کہ جرم کے ارتکاب کی طرز اس کو پہچاننے میں مدد دیتی ہے، آج بھی مدد دیتی ہے انتہائی سائنٹیفک زمانے میں، جبکہ بڑے بڑے سائنٹیفک آلے استعمال کیے جاتے ہیں، اس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت ہے. اور پولیس انگلستان ہو یا کسی اور مغربی ترقی یافتہ ملک، وہاں خصوصیت سے مثالیں ڈھونڈ کر پہنچتی ہے. کہتے ہیں ایسا ایک قتل لندن میں ہوا ہے، ایک ایسا ہی قتل یارکشائر میں ہوا تھا، اور اگر ہم وہاں تحقیق کریں تو ہو سکتا ہے لندن والے قتل کا بھی کلو مل جائے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ مڈ لینڈز میں کسی جگہ وہ ہوا تھا قتل. تو رشتے جب ملتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے جو ان کو کلوز کہتے ہیں، یعنی نشان یا علامتیں ملتی ہیں، وہ مختلف جگہ کی اکٹھی ہو کر ایک ہی کہانی کو بناتی چلی جاتی ہیں اور تقویت دیتی جاتی ہیں. یہ وہ سب سے پہلے قرآن کریم نے یہ جرائم کی شناخت اور مجرم کی تلاش کا اصول پیش فرمایا تھا نہایت اعلیٰ درجے کے کلام میں، کہ جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا اور معاملہ مشکور تھا تو ہم نے کہا فقل نضربو ہو بے بازحا. ایسے مجرم کو نئے پیدا نہیں ہوئے، یہ تمہاری سوسائٹی میں کرتے پھرتے ہیں ایسے جرائم، اور بھی ایسی مثالیں ہوں گی، ان کا تتبع کرو، ان پر غور کرو، تو تمہیں اس مجرم کی پہچان بھی ہو جائے گی، یہ بھی پکڑا جائے گا یا گروہ پکڑا جائے گا. کذالک یحیی اللہ الموتا، اللہ اس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے. اور یہاں یحیی اللہ الموتا کا محاورہ قرآن کریم میں بہت پایا جاتا ہے، جس کا معنی ہے کہ کسی کو مرنے سے بچانا. یعنی اگر تم اپنے مجرموں کی شناخت کر لو اور پکڑ لو اور حکمت کے ساتھ ان کی جستجو کرو، تو اس سے قوم میں سے رفتہ رفتہ قتل اٹھنے لگے گا، اور قتل کی واردات پر لوگوں کو جرت نہیں رہے گی. تو اس طرح اللہ تعالیٰ زندوں کو بچائے گا موت سے. یحیی اللہ الموتا کا مطلب ہے انسان کو موت سے بچانا یا زندوں کو موت سے بچانا. یہی محاورہ فرعون نے نا حضرت ابراہیم کے مقابل پر اس وقت کے نمرود نے استعمال کیا تھا، یا فرعون نے کیا تھا، فرعون نے یا نمرود کے، کون سا ہے وہ آیت نے نکالی ایگزیکٹ، مجھے اس وقت ذہن میں اشتباہ ہو گیا ہے، ہاں انا احیی وامیت، یہ کس نے کہا تھا؟ لفظ نمرود تو نہیں نہ آیا وہ وہاں، ہاں ابراہیم کا واقعہ تھا، حضرت ابراہیم کی جب بحث ہو رہی تھی، اب مجھے پورے ایک دم یاد آ گئی ساری بات، اس وقت کے بادشاہ یا جابر سے، یا اس وقت قوم کے کوئی علماء ہوں گے شاید وہ، مگر جابر ہی لگتا ہے حکومت کے اوپر جو ہیں، ہاں تھا جس کو بادشاہ تھا وہ ہوا، اس سے جب بحث ہوئی تو حضرت موسیٰ نے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دو باتیں پیش کیں، ایک یہ کہ میرا خدا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تم خدائی کے دعوے دار ہو تو مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کر کے دکھاؤ، اور دوسرا اس کو یہ، اس کے سامنے یہ چیلنج کیا گیا کہ اللہ تو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، تم بھی ایسا کر سکتے ہو؟ تو اس پر اس نے کہا ہاں میں یہ بھی ایسا، یہ پہلے کہا تھا، پھر یہ مشکل امتحان اس کے سامنے رکھا گیا، اس نے کہا ہاں میں بھی کرتا ہوں، اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رد نہیں فرمایا، سمجھ گئے کہ کیا چلاکی کر رہا ہے، کیونکہ اوجل موتا کا مطلب ہے میں چاہوں تو کسی کو زندہ رکھوں، چاہوں تو مار دوں، مجھے اختیار ہے، تو مردے کو زندہ کرنا اس پہ زیر بحث اس کے ذہن میں نہیں تھا، اس وقت کے جابر نے یہ عذر تلاش کر لیا کہ دیکھو زندگی اور موت تو میرے حق میں اختیار میں بھی ہے، میں مردوں کو زندہ ان معنوں میں کرتا ہوں کہ اگر میں نہ چاہوں تو وہ مر جائے گا وہ شخص، بالکل یہی معنی یہاں ہیں، کذالک یحیی اللہ الموتا، اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور یہاں موتا سے مراد قومیں بھی ہو سکتی ہیں، کہ جہاں انصاف کے اصول جاری ہو جائیں، جہاں ظلم کا بدلہ لینے کے لیے پر حکمت ذرائع اختیار کیے جائیں، ایسی قومیں زندہ ہو جاتی ہیں اور زندہ رہتی ہیں، اور وہاں زندگی کی حفاظت کی جاتی ہے، یہ مراد ہے، اور دیکھیں قل نضربوہ ببعضہا کی اگر وہ ترجمہ کیا جو پہلے ہے، تو پھر تو بہت ہی حیرت انگیز بات سامنے آئے گی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو تم اس مردے کو جو مارا گیا ہے اس کے گوشت سے اس کے دوسرے گوشت کے اوپر اس کو پٹکو، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کیا کرتا ہے، ان کے گوشت نوچ کے تو دوسرے گوشت پر مارتا ہے، اب یہ بات خدا کی طرف منسوب ہو سکتی ہے؟ یہ لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ مانوی تحریف کر دی ہے قرآن میں، یعنی ہمارا ترجمہ نہیں مانتے، اور فطرت انسانی کو جو خدا تعالیٰ نے حکمت ودیت فرمائی ہے اس کے مطابق اللہ کے کلام کا ترجمہ کرتے ہو، یہ کہتے ہیں یہ مانوی تحریف ہے، اور اگر یہ ان کے ترجمے پہ جاؤ تو سارا نظام کائنات درم برم ہو جائے، ایسی ایسی جہلانہ باتیں نعوذ باللہ من ذالک قرآن کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، جس کو قرآن کی ہر آیت ساتھ ساتھ جھٹلاتی چلی جاتی ہے، اب کوئی مولوی سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح مردے زندہ کرتا ہے کہ اس کے گوشت نوچتا ہے اور دوسرے پر مارتا کہتے دیکھ لو زندہ ہو گیا، وہ یوریکم آیات ہی، اور پھر تمہیں دکھاتا بھی ہے، کبھی کسی نے دیکھا ہے خدا کے ہاتھوں مردہ زندہ ہوتے ہوئے اس طرح؟ لیکن یہ دکھاتا ہے قوموں میں کہ جہاں انصاف کو مضبوطی سے نافذ کر دیا جائے، جہاں پر حکمت ذرائع سے قاتلوں کی تلاش ممکن ہو جائے، وہاں زندگی کی حفاظت ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی اقل حجارت او اشد قسوہ، پھر تمہارے دل پتھر ہو گئے اس کے باوجود، فہی اقل حجارت او اشد قسوہ، بس وہ پتھر ہو گئے بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت، یا او کا لفظ استعمال ہے، یا پتھر ہو گئے یا ان سے بھی زیادہ سخت، تو خدا تعالیٰ کو تو کوئی تردد نہیں ہوا کرتا، او کا لفظ خدا استعمال کرتا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کے الہامات میں بھی او کا لفظ آیا ہے جس پر بعض مولویوں نے تمسخر اڑائے کہ کیا خدا کو پتہ نہیں تھا کہ اتنی عمر ہوگی یا اتنی ہوگی تو او کیوں ڈال دیا؟ تو کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ دل سخت ہو گئے تھے اور پتھروں سے زیادہ ہو گئے تھے؟ تو وا کی بجائے او کیوں آیا؟ اس کی بہت سی حکمتیں ہیں، مضمون وسیع ہو جاتا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ ان میں سے ایسے بھی ہیں جن پر یہ کہنا بھی جائے درست ہے کہ وہ پتھر دل ہی نہیں، پتھر دلوں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ کہتے ہیں وقت ہو گیا، کیوں جی؟ اچھا، باقی اس وقت یہیں چھوڑتے ہیں، باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے، ٹھیک ہے؟ کیا ہوگا؟ کس کی باری؟ نہیں، کیوں، ایک منٹ ٹھہرے نا، آج کیا تاریخ ہے؟ 17 18 ہے، آج 18 ہے نا، تو 18 کے بعد اگلا ہفتہ شروع ہو جائے گا، ہفتہ اتوار، تاریخ کیا ہوگی؟ بدھ کو، بدھ کو شروع کرنا ہے یا منگل کو؟ بدھ کو، 24 ہوگی تو پھر نہیں ہو سکتی۔ اب میں اعلان کر دیتا ہوں کہ آئندہ ہماری قرآن کریم کی کلاس کچھ وقفے کے بعد، تعطل کے بعد پھر ہوگی، کیونکہ اس عرصے میں مجھے جرمنی جانا ہے اور وہاں جلسے میں شمولیت کرنی ہے، تو اس لیے انشاءاللہ آئندہ جب جرمنی سے واپس آئیں گے تو کس تاریخ کو ہوگی؟ 12 یا 13 ستمبر، یا یہاں آپ نے وہی یا استعمال کر لیا۔ اچھا، السلام علیکم، خدا حافظ۔